سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی تعلیمات کے حساب سے انسان کی زندگی میں سیدھے راستے پر چلنے والے انسان کے لیے کئی طرح کی پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کے سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ایک جگہ پر یہ بتایا گیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے والے کے لیے دو کھائیاں سب سے زیادہ خطرناک ہیں جو اس کے راستے میں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے پیٹ اور دوسری ہے جنسی مسائل، یعنی یہ دو وہ ایسی کھائیاں ہیں کہ اگر جن سے وہ عبور کر جائے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے سیدھے راستے پر آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے پارسا اور عبادت گزار انسان بھی برائی کے راستے پر کبھی کبھی چل نکلتے ہیں۔ انسان جتنا بھی جنسی بے راہ و روی پر بڑھے گا، اتنا ہی وہ خدا کی عبادت سے دور ہوتا جائے گا، اور جب وہ خدا کی عبادت سے دور ہو جائے گا تو یہ طے شدہ ہے کہ پھر وہ صراط مستقیم سے بھی ہٹ جائے گا۔ ایسا انسان جو صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہو، پھر اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ پھر وہ اس راستے پر واپس آئے۔ اس حالت میں وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور جال میں جب شیطان کے انسان پھنس جاتا ہے تو وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کا نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جنسی بے راہ و روی انسان کو تباہ کر ڈالتی ہے، وہ اس کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ سماج میں بھی اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اور وہ ذاتی طور پر بھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی اس نے کچھ غلط کام کیے ہیں، اور وہ اس پر پچھتاتا بھی ہے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیٹ اور جنسی بے راہ روی سے بچنا ہی افضل ترین عبادت ہے، یعنی افضل ترین عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ ان برائیوں سے بچا جائے۔ جب ان برائیوں سے انسان بچے گا تب وہ جا کر کہیں سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ اور ایک قول اور بھی ہے جس میں حیا اور ایمان کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ حیا اور ایمان ایسی چیزیں ہیں جن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ الگ نہیں ہوتے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی ایک الگ ہو جائے تو دوسرا بھی پھر اس سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، لیکن بے حیائی کے بہت سے کام وہ انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کو پھر با ایمان کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جب دور ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 اردیبہشت 23 شوال اور 22 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اردیبہشت سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تشکیل کا حکم صادر کیا۔ اس حکم کے مطابق سپاہ پاسداران کا اہم فریضہ بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے اسلامی انقلاب کی حفاظت کرنا ہے۔ سپاہ پاسداران نے ملک کے مختلف علاقوں میں مسلحانہ کاروائیوں میں ملوث انقلاب مخالف عناصر کے خلاف کاروائیاں شروع کی۔ اس کے علاوہ اس سپاہ نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے اور جارے عراقی افواج کو پیچھے ڈھکیلنے اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سپاہ پاسداران نے جنگ ختم ہونے کے بعد تعمیر نو کے دور میں تعمیری کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شوال سن 749 ہجری قمری کو مصر کے مشہور طبیب، ریاضی داں اور مصنف ابن سعید انصاری پیدا ہوئے۔ انہیں منطق، طب اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی۔ وہ تاریخ اور علم رجال پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ابن سعید کی طرف جن کتابوں کی نسبت دی جاتی ہے ان کی تعداد 14 ہے، جن میں ارشاد القاصد قابل ذکر ہے، جو تاریخ کے موضوع پر ہے۔ شوال سن 1112 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور محدث سید نعمت اللہ جزائری کا 62 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہیں علم فقہ، حدیث، تفسیر اور عربی ادب میں بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور خدمت میں گزاری اور اس سلسلے میں انہیں بے پناہ مشکلات اور سختیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کتابوں میں قصص انبیاء، مدینۃ الحدیث اور ہدایت المومنین شامل ہیں۔ بائیس اپریل سن 1870 عیسوی کو انقلاب روس کے بانی ولادیمیر ایلیچ اولیانوف پیدا ہوئے۔ وہ لینن کے نام سے مشہور ہیں۔ قانون کی تعلیم مکمل کر کے انہوں نے کچھ عرصے تک وکالت کا پیشہ اختیار کیا، لیکن بعد میں وہ اپنا تمام تر وقت سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کو دینے لگے۔ سن 1895 میں سیاسی اور انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بنا پر انہیں 3 برس کے لیے جلا وطن کر دیا گیا، جہاں انہوں نے روس میں سرمایہ داری کا ارتقاء نامی کتاب لکھی۔ جلا وطنی کے خاتمے کے بعد سن 1900 میں انہوں نے اسکرا نامی اخبار جاری کیا، جس نے مارکسی نظریات کی ترویج میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سن 1905 میں روس اور جاپان میں جنگ چھڑی تو ماسکو میں بغاوت ہو گئی، جسے حکومت نے ناکام بنا دیا۔ لینن اور ان کے بہت سے ساتھی گرفتاری کے خوف سے ملک سے فرار ہو گئے۔ فروری سن 1917 میں جب حکومت کے خلاف بغاوت کے شعلے بلند ہوئے تو وہ روس واپس آ گئے اور روپوشی کی حالت میں اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ 7 نومبر 1917 کو انقلابی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اور لینن نئی حکومت کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اپریل 1895 کو کیوبا کے عوام ہسپانوی سامراج سے آزادی کے لیے ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں خود مختاری اور آزادی کے لیے کیوبا کے عوام کی یہ تیسری تحریک تھی۔ اسپین نے کیوبا کے انقلابی عوام کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے 300,000 فوجی کیوبا روانہ کیے۔ امریکہ نے بدامنی کے واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوبا کے ساحل کے قریب 1898 میں اپنے بحری جہاز میں ہونے والے دھماکے کو بہانہ بنا کر اسپین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ آخر کار امریکہ نے کیوبا پر سے اسپین کا تسلط ختم کر کے خود اس پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد کیوبا کے عوام نے امریکی سامراج کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کر دیا۔ اپریل 1916 کو بین الاقوامی جنگوں کی تاریخ میں پہلی بار زہریلی گیس کا استعمال کیا گیا۔ یہ گیس، جسے دم گھوٹنے والی گیس کا نام دیا گیا، پہلی بار جرمنی نے استعمال کی۔ شروع میں اس گیس سے اتحادی افواج کے خوف و وحشت کے سبب عالمی جنگ میں جرمن فوجیوں کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن گیس ماسک بن جانے کے بعد اس کا اثر کم ہو گیا۔ اور 22 اپریل 1948 کو صہیونیوں نے ناجائز صہیونی حکومت کی تشکیل سے قبل فلسطین کے ساحلی شہر حیفا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں انہوں نے 500 فلسطینیوں کو شہید اور 200 کو زخمی کر دیا۔ صہیونیوں کی سنگ دلی اور ظلم و بربریت سے ڈرے ہوئے فلسطینی عورتیں اور بچے حیفا سے دوسرے علاقوں کی طرف بھاگے، لیکن صہیونیوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا اور مزید 100 فلسطینیوں کو شہید اور 200 کو زخمی کر دیا۔ مسلح صہیونیوں کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام میں اضافے کی وجہ بیت المقدس کی غاصب حکومت کے قیام کا اعلان تھا، جو 14 مئی 1948 کو قائم ہونے والی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے. سامعین اس بات کو تو آپ جانتے ہیں کہ جوانی اور صحت دو ایسی صورتحال ہیں انسان کی زندگی میں کہ اگر انسان ان کے بارے میں غور کرے تو پھر اس دور میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اور اگر یہ دو نعمتیں انسان کے ہاتھ سے چلی جائیں تو وہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے کام انجام دے نہیں پاتا ہے. جوانی اور صحت خداوند عالم کی بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں. ان کی قدر و منزلت انسان کو پہچاننی چاہیے, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے انسان بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جو ان کے جانے کے بعد پھر وہ انجام نہیں دے پاتا. صحت اگر ہے تو انسان بہت سے کام انجام دے گا جو کہ وہ بیماری کے عالم میں نہیں دے سکتا, اور جوانی اگر باقی ہے تو وہ کام جو وہ بڑھاپے میں نہیں کر پا رہا ہے اس کو وہ زمانے میں کر سکتا ہے, اور بڑھاپے کے دور میں چاہتے ہوئے بھی وہ اسے انجام نہیں دے سکتا ہے. تو صحت اور جوانی جیسے دونوں حالتوں میں انسان اپنے کام بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے. بڑھاپا ہو یا بیماری ہو یا جسم کمزور پڑ جائے تو جسمانی قوتیں جواب دے جاتی ہیں. لہذا زندگی کا کوئی بھی کام ہو, وہ عبادت ہو یا ریاضت, حصول علم ہو یا حصول معاش, ان سب کا بہترین وقت اور بہترین دور جوانی کو بتایا گیا ہے اور صحت کو کہا گیا ہے. تو ان مواقع کی انسان کو قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے. اسی سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑھاپے سے قبل جوانی اور بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی انسان کو چاہیے کہ جب تک اس کے پاس صحت ہے اور جوانی ہے اس دوران وہ کام انجام دے لے. اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کو انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور ان کو وہ ٹالتے رہتے ہیں, اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ ان کے ہاتھ سے وقت گزر جاتا ہے اور پھر وہ کفے افسوس ملتے ہیں اور پچھتاتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آج کے کام کو کل پر نہیں ٹالنا چاہیے. خاص طور پر نیکی اور اچھے کاموں کو تو فوراً ہی انجام دے دینا چاہیے, کیونکہ اگر ان کو کل پر ٹالا جائے تو یہ ممکن ہے کہ بعد میں مصروفیت کے سبب یا بیماریوں کے سبب انسان ان کام کو انجام نہ دے پائے اور پھر صرف پچھتاتا رہے. اسی سلسلے میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الفرصۃ تمر مر الصحاب, یعنی فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں, بس جب بھی خیر کا موقع ملے تو اسے غنیمت شمارو, غنیمت سمجھو, غنیمت جانو اور نیک کام کرتے رہو. ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کی ناکامی کی وجہ ان کی صلاحیتوں میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پلاننگ سے یا منصوبے بندی سے کام نہیں کرتے ہیں. اگر وہ پلاننگ یا منصوبے بندی کے ساتھ کام کریں تو ان کو مشکل پیش نہیں آئے گی. اور سامعین اب پیش ہے پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ.
سامن پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. تہا شمیم کا سلام قبول فرمائیں. امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامن خاندان کی ماہیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں احساسات و جذبات سب سے اہم ہوتے ہیں, اور جیسا کہ ایک ماہر و صاحب نظر کا کہنا ہے کہ خاندان کا مزاج آمرانہ قوانین و احکامات سے کچھ زیادہ سازگار نہیں ہوتا, اور خاندان میں نظم و نسق قائم کرنے میں قانون بہت ہی کم مؤثر واقع ہوتا ہے. حالانکہ خاندان کے دروازے اچھے انسانی اخلاق اقدار کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور وہ اس گلزار کی مانند ہے کہ جو ہمیشہ سورج کی کرنوں کا تشنا ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے اپنے اندر جان پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی بقا و حیات کا دار و مدار بھی اس کی کرنوں پر ہے۔ اسی طرح خاندان کی بقا کا انحصار بھی محبت و الفت پر ہے۔ اس لحاظ سے عشق و محبت نہ صرف خاندان کا ایک رکن ہوتی ہے بلکہ اس کی بقا، توازن اور دوسری بنیادوں کو مضبوط بنانے میں مثالی کردار کا حامل ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پیار و محبت خاندان کی روح ہوتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ خاندان عشق و محبت کا گہوارہ اور آشیانہ ہوتا ہے۔ خاندان روح و جان کے پروان چڑھنے اور مرد و عورت کے پھلنے پھولنے اور معراج کمال تک پہنچنے کا ظرف ہوتا ہے، لہذا اس گھر کے عناصر کو باہمی احترام اور محبت و الفت سے سرشار ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اشدکم اکراما لحلائلہم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم شادی سے پہلے کی جان پہچان کے بعض آداب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایرانی خاندانوں میں انگیجمنٹ یا منگنی کے دوران کن آداب و رسوم کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ انگیجمنٹ یا منگنی کی رسومات انجام پانے اور لڑکے اور لڑکی کے مابین نسبت طے پانے کے بعد لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو ایک انگوٹھی پہنائی جاتی ہے جو لڑکی کے لیے لڑکے کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس لڑکی کی نسبت طے پا چکی ہے۔ انگیجمنٹ کی رسومات کے دوران درحقیقت لڑکے کے گھر والے لڑکی والوں سے شادی کے بارے میں مثبت جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض ماڈرن خاندانوں میں انگیجمنٹ کا دور اس کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے خاندان انگیجمنٹ اور عقد کا فاصلہ کافی طویل کر دیتے ہیں تاکہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیں اور ایک دوسرے کے طور و طریقے سے بخوبی آشنائی حاصل کر لیں، اور اگر ایک دوسرے کی عادت و اطوار سے مطمئن ہوں اور شادی کے لیے تیار ہوں تو اپنے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ عقد کے انتظامات کریں۔ اصولی طور پر انگیجمنٹ اور عقد کا زمانہ ہر ایرانی لڑکے اور لڑکی کے لیے زندگی کا بہترین دور ہوتا ہے۔ یہ دور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ پوری زندگی ایک ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ہم ایران میں انگیجمنٹ کے زمانے کے رسم و رواج سے آپ کو آشنا کرنے کے لیے پہلے اس نقطے کی جانب اشارہ کریں گے کہ ایران کے آئین کی شق نمبر 1035 سے 1040 تک انگیجمنٹ سے متعلق قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ آئین کی ان شقوں کے مطابق ایک شادی اور عقد کے لیے انگیجمنٹ یا منگنی کرنا جائز ہے، اور فریقین میں سے کوئی بھی اسے منسوخ کر سکتا ہے اور شادی سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایسی صورت میں جب کوئی شخص انگیجمنٹ کو بلا کسی معقول وجہ کے توڑتا ہے تو دوسرا فریق شادی کے لیے ہونے والے رائج اخراجات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انگیجمنٹ یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو فریقین یا ان کے والدین ان تحفوں اور تحائف کو جو ایک دوسرے کو دیے ہوتے ہیں واپس لے سکتے ہیں۔ ہر ایرانی خاندان کی انگیجمنٹ کا زمانہ فریقین کے اتفاق رائے سے طے ہوتا ہے۔ انگیجمنٹ کا جشن چھوٹے پیمانے پر نہایت سادگی سے بھی انجام پاتا ہے اور بڑے پیمانے پر عالیشان جشن کی شکل میں بھی منعقد ہوتا ہے۔ تاہم ایران میں عام رواج یہ ہے کہ انگیجمنٹ یا منگنی کی رسم چاہے عقد کے ہمراہ ہو یا تنہا ہو، ایک انگوٹھی، نماز کی چادر، گلدستہ، مٹھائی اور دوسرے تحفے اور تحائف کے ساتھ بزرگوں، دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کی موجودگی میں انجام پاتی ہے۔ ایران میں انگیجمنٹ کے جشن کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان آمد و رفت بڑھ جاتی ہے تاکہ اس طرح دونوں خاندان ایک دوسرے کی ثقافت سے زیادہ آشنائی حاصل کر لیں اور لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے مزاج اور عادات و اطوار کے بارے میں زیادہ معلومات ہو جائے۔ ایرانی ثقافت میں اس دوران لڑکے کے خاندان والوں کو توقع ہوتی ہے کہ ان کی ہونے والی بہو پوری طرح ان کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جائے، لیکن بعض لڑکی والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک پوری طرح سے شادی اور رخصتی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا داماد بھی غیر مرد کی مانند ہے اور اس کو کچھ اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان کا داماد گھر والوں کی موجودگی میں اپنی منگیتر یا ہونے والی بیوی سے ملے اور وہ دونوں ایک ساتھ سفر پر نہ جائیں۔ انگیجمنٹ کے دور کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی اس دوران ایک دوسرے کے خاندانوں کے طور طریقوں سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ ایران کے تمام شہروں میں انگیجمنٹ کے زمانے میں الگ الگ تاہم خاص قسم کے آداب و رسوم انجام پاتے ہیں۔ سستان و بلوچستان میں انگیجمنٹ کو وستاری اور نکاح کو عہد بندان کہتے ہیں۔ ماضی میں ایران کے اس علاقے میں عام طور سے اپنے ہی قوم و قبیلے میں شادیاں ہوتی تھیں، لیکن حالیہ برسوں میں نوجوان اپنی سرنوشت کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ انگیجمنٹ یا وستاری کے دوران لڑکی کا باپ کسی عید کے موقع پر داماد کو دعوت دیتا ہے اور داماد مہمانی کے بعد عیدی کے طور پر کچھ رقم اور ایک بھیڑ یا بکری لڑکی کے گھر والوں کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انگیجمنٹ کا زمانہ بعض اوقات 2 برس تک طول پکڑ جاتا ہے اور جب لڑکے کے پاس شادی کے اخراجات پورے کرنے کی استعداد و توانائی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے تحائف کا انتظام کر کے بھیجتا ہے اور پھر اس کے بعد دعوت ولیمہ کے سامان کا اہتمام کرتا ہے اور گانے بجانے کے ساتھ ولیمے کا سامان ہنسی خوشی لڑکی کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ عقد کے بعد دولہا اور دلہن کو ایک ساتھ اکیلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایران کے دوسرے شہروں میں اس کے برخلاف دولہا دلہن کو اپنے گھر لے جاتا ہے، لیکن بلوچستان میں داماد کو دلہن کے گھر بھیجا جاتا ہے اور تقریباً 1 مہینے کے بعد دولہا دلہن کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور باقاعدہ مشترکہ ازدواجی زندگی شروع کرتا ہے۔ شہر ایلام میں انگیجمنٹ کے دور کو شیرینی خوران یعنی مٹھائی کھلانے کا دور کہا جاتا ہے اور منگنی کی رسم اور تحفہ قبول کرنے کے بعد ایک معینہ دن میں دونوں خاندانوں کی عورتیں لڑکی کے باپ کے گھر اکٹھا ہوتی ہیں اور لڑکے کا خاندان ایک شال اور ایک انگوٹھی اور کچھ کپڑے مثلاً پیرہن، جوتے اور پگڑی، سہرا اور کھانے کے سامان جیسے مٹھائی، قند، تیل، گھی اور چاول لڑکی کے گھر لے جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے شادی ہونے تک داماد کو بیٹی کے سرپرستوں کی کھیتی کے کاموں میں مدد کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً داماد کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ کے کاموں میں یا دلہن کے گھر کوئی مہمان آنے پر سسرال والوں کی مدد کرتا ہے اور اسی طرح لڑکی کے اخراجات لڑکے کے ذمے ہوتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کی جانب نہایت لطیف اشارہ کیا ہے کہ جس سے مرد عورت درمیان پیار و محبت اور ایک دوسرے سے وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 187 آیت میں اس گہرے رابطے کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہننا لباس لکم و انتم لباس لہننا، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ مفسرین نے اس کے نفسیاتی لحاظ سے تفسیر کی ہے اور لکھا ہے کہ جس طرح لباس بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد و عورت کو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے، کیونکہ صورت میں نیکی نمایاں اور جلوگر ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ جس طرح لباس کے ساتھ انسان کا رابطہ بہت گہرا ہے اور اس میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اسی طرح ضروری ہے کہ مرد و عورت کی ذاتی زندگی میں کسی غیر کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مخلص اور قریب رہیں، تاکہ کوئی بیگانہ ان کے قریب آنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مختلف موسم میں لباس بھی مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح مرد و عورت کے اندر بھی نرمی و لچک ہونی چاہیے کہ جو مختلف حالات جیسے غریبی، امیری، خوشی و غم اور تکلیف و پریشانی میں ایک دوسرے کو سمجھیں اور اسی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل کریں۔ انسان جو لباس اپنے گھر میں پہنتا ہے وہ اپنے آفس یا معاشرے میں نہیں پہنتا، لہذا گھر کے اندر اور باہر بھی مرد اور عورت کے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ لباس انسان کے لیے حسن و زیبائی کا باعث ہوتا ہے اور انسان کے جسم کو ہر طرح کی تکلیف و گندگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے عزت و زینت کا موجب ہونا چاہیے اور کسی دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے اسرار و رموز کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا گویا مفہوم یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں بیوی پر شوہر کی نسبت عائد ہوتی ہیں، وہی ذمہ داریاں شوہر پر بھی بیوی کے سلسلے میں عائد ہوتی ہیں، اور ضروری ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی خیال رکھیں۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پسند کا لباس انتخاب کرتا ہے، لہذا عورت اپنے شوہر کے انتخاب میں اور مرد اپنی بیوی کے انتخاب میں آزاد ہے، اور اسلام جبری شادی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اسلامی تعلیمات میں کسی احمق انسان سے دوستی کرنے کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدیق الاحمق فی تعب، یعنی احمق دوست، احمق انسان کا جو دوست ہوتا ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ یعنی احمق انسان جہاں اپنی حماقتوں سے خود بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے دوست کو بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ احمق انسان سے دوستی کرنے سے ہمیشہ بچنا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے خبروں کا تیسرا بلیٹن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر، اسپیکر اور وزیر خارجہ نے پاپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ دہلی تالکٹورا اسٹیڈیم میں تحفظ وقف کانفرنس، سیاسی و مذہبی عمائدین کا خطاب، حکومت سے نیا وقف قانون واپس لینے کا مطالبہ۔ ایران اور پاکستان نے علاقائی امن و سلامتی کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یمن کے خلاف امریکہ کی فضائی جارحیتوں کا سلسلہ جاری، دارالحکومت سنا اور معرب سمیت مختلف علاقوں پر بمباری۔ اور غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب حسینی حکومت کے وحشیانہ حملے، خیمہ بستیوں پر بمباری میں متعدد شہید اور زخمی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایک پیغام جاری کر کے کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پاپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ایک پیغام جاری کر کے کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پاپ فرانسس کے انتقال پر دنیا کے سبھی کیتھولک عیسائیوں، ان کے پیروکاروں اور چاہنے والوں کو تعزیت پیش کی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے پاپ فرانسس کے انتقال پر اپنے پیغام میں تعزیت میں کہا ہے کہ پاپ فرانسس کی زندگی اور قیادت کا نمایاں ترین پہلو دنیا میں انسانیت مخالف اقدامات پر ان کا انسان دوستانہ موقف، بالخصوص غزہ میں اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت میں ان کا واضح موقف، نیز بے گناہ فلسطینی بچوں اور خواتین کا قتل عام بند کرنے کا ان کا مطالبہ تھا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر پاپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں ایرانی عوام کی جانب سے عالمی برادری، خاص طور پر پاپ فرانسس کے سوگوار پیروکاروں سے دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عباس عراقچی نے مزید لکھا کہ ہم اس غم میں کیتھولک عیسائی برادری کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پاپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے تعزیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ محترم روحانی شخصیت اور کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما تقدس ماں پوپ فرانسس کا انتقال افسوس کا باعث ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پوپ فرانسس امن کے داعی اور توحید کو فروغ دینے والی شخصیت تھے۔ حالیہ برسوں میں انہوں نے توحید پرستوں، خدا پرستوں کو خاص طور پر یگانگی اور مہربانی کی طرف بلانے کی انتھک کوششیں کی۔ قادسی پیغام میں کہا گیا ہے کہ پوپ فرانسس امن کے دائی تھے جن کے اصلاح پسند اور انسان دوست اقدامات خدا پرستی کے پھیلاؤ، مذاہب کے درمیان مکالمے، تشدد اور جنگ سے پاک دنیا اور مظلوموں کی حمایت کے لیے تھے، جس میں غاصب سہنیوں کے ہاتھوں غزہ کے نہتھے لوگوں کے قتل کی مذمت میں ان کا واضح اور کھلا موقف اور تنقید شامل تھی، اور وہ غزہ کے بچوں نہتھے لوگوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی بدولت انصاف کے متلاشیوں کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں اپنی اور پارلیمنٹ کے اراکین کی جانب سے ویٹیکن کے حکام کیتھولک چرچ کے تمام پیروکاروں اور مسیحی برادری سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ سے اس عظیم اور قابل احترام شخصیت کی روح کے لیے مغفرت اور آخرت میں ابدی نجات کے لیے دعا گو ہوں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے شام میں ایران کی مداخلت پر مبنی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے لگائے جانے والے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط لکھا ہے جس میں شام میں ایران کی مداخلت کے جھوٹے الزام کو مسترد کیا ہے۔ واضح ہے کہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران امریکہ اور سینی حکومت کے نمائندوں نے ایران پر شام میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ایران شام میں عدم استحکام کی پالیسی کا حامل نہیں، بلکہ اس نے ہمیشہ شام کی ارضی سالمیت اور قومی خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سینئر سفارتکار نے اس بات پر زور دیا کہ شام کے استحکام میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں نے خلل ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دہشت گردی سے مقابلے کی آڑ میں دہشت گرد گروہوں کو لیس کیا اور سینی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے خط کے ایک اور حصے میں شام کی خود مختاری کے خلاف سینی حکومت کی مسلسل جارحیت کی مذمت کی اور سلامتی کونسل سے ان اقدامات کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدام کرنے کا مطالبہ کیا۔ دہلی کے تالکٹورا اسٹیڈیم میں تحفظ اوقاف کانفرنس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ کانفرنس وقت ترمیمی قانون کے خلاف بلائی گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں ہونے والی اس کانفرنس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ کانفرنس سے ہندوستان کے ممتاز مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے خطاب کیا اور وقت ترمیمی قانون کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے نئے وقف قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ قانون کسی بھی حال میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کانفرنس سے متعدد غیر مسلم رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں مسلم اوقاف کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو یوگا گرو رام دیو کے اس تبصرے پر سخت اعتراض کیا ہے جس میں انہوں نے ہمدرد کے روح افزا کے لیے شربت جہاد جیسے قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے تھے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق یوگا گرو بابا رام دیو نے منگل کو دہلی ہائی کورٹ کو مطلع کیا کہ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن انڈیا کے روح افزا شربت کے خلاف تمام اشتہارات چاہے پرنٹ ہو یا ویڈیوز ہٹا دیے جائیں گے۔ جسٹس امیت بنسل ہمدرد فاؤنڈیشن کی عرضی پر سماعت کر رہے تھے جو رام دیو کی کمپنی پتنجلی فوڈز لمیٹڈ کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ جسٹس بنسل نے رام دیو کے وکیل سے کہا کہ یہ تبصرہ عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، آپ اپنے موکل سے ہدایت لیں ورنہ ہم سخت حکم دیں گے۔ عدالت کی ہدایت پر پتنجلی نے کہا کہ وہ رام دیو کے شربت جہاد کے تبصرے اور اس سے متعلق ویڈیو اشتہارات کو ہٹا لے گی یا تبدیل کر دے گی۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کے دوران علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے استحکام میں دونوں ممالک کے کردار کی طرف اشارہ کیا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی چیف جسٹس حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی نے چین کے شہر ہانگجو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان کے اعلی عدالتی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں اچھے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان مشترکہ تعاون کو فروغ دے کر علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے استحکام میں قابل قدر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حجت الاسلام محسنی نے کہا کہ ایران اور پاکستان مختلف شعبوں میں معلومات کے تبادلے کے ذریعے مشترکہ مفادات کے لیے خطرہ بننے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غزہ میں جاری غاصب حسینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی پر تنقید کی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے چیف جسٹس احیاء آفریدی نے کہا کہ ہم ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عدالتی نظام کے ساتھ تعاون کو اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے چیف جسٹس کو دورے پاکستان کی دعوت دی تاکہ مختلف عدالتی امور پر بات چیت کی جا سکے۔ امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کے ایک سیکورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء پر 3 بار حملہ کیا۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے اسی طرح مارب اور کئی دیگر صوبوں کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج امریکی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے غزہ کی تحریک استقامت کی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، اور انہوں نے تاکید کی ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا، فلسطینیوں کی حمایت میں ان کی کاروائیاں جاری رہیں گی، جن میں بحر ہند اور بحیرہ احمر میں امریکہ اور اسرائیل کے بحری جہازوں پر حملہ بھی شامل ہے، اور اب تک 12 اس قسم کے حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ غزہ میں صہیونی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد اب 51,266 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں 26 فلسطینی شہید اور 60 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 18 مارچ سے جارحیت کے نئے دور کے بعد سے اب تک 1,890 شہید اور 4,950 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک مجموعی طور پر 51,266 فلسطینی شہید اور 116,991 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ نئی جارحیت کی 36ویں دن میں صہیونی حکومت نے رہائشی علاقوں اور مکانات اور پناہ گزینوں کے خیموں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ گزشتہ 36 دنوں سے غزہ پٹی پر صہیونی فوج کے وحشیانہ زمینی اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ جارے صہیونی فوجیوں نے 36ویں دن بھی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں پر وسیع پیمانے پر اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ دنیسنا الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 42 فلسطینیوں کی شہادت اور دسیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، اور اعلان کیا ہے کہ غزہ اور خان یونس شہروں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ شہر خان یونس میں ایک رہائشی مکان پر بمباری میں 4 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب حسینی حکومت نے جنوبی لبنان میں الحنیہ علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں شہر سور کے قریب الحنیہ علاقے کے اطراف میں ڈرون حملہ کیا اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اس حملے میں ایک شخص شہید ہوا۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے شباک کے مضافاتی علاقوں پر گولہ باری بھی کی۔ اس سے قبل صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں واقع باورتا میں ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا، جس میں جماعت اسلامی لبنان کے فوجی بازو الفجر کے ایک سینئر رہنما شیخ حسین اتوی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے گزشتہ 50 دنوں سے جاری مکمل ناکہ بندی کے باعث خوراک کے ذخائر میں خطرناک حد تک کمی آ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے فراہم کیے جانے والے خیمے ختم ہو چکے ہیں اور انسانی صورتحال نہایت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ دوجاریک نے کہا کہ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر نے اعلان کیا ہے کہ مارچ کے مہینے کی ابتدا سے غذائی اشیاء، ایندھن، دواؤں، بنیادی ضرورت کا حامل کوئی ایک ٹرک بھی غزہ میں نہیں داخل ہونے دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے تاکید کے ساتھ کہا کہ نانبائیوں کی دکانیں بند ہو چکی ہیں اور ہم اور انسان دوستانہ امداد فراہم کرنے والے ہمارے شرکائے کار ضرورت مندوں کو خیمے تک نہیں دے پا رہے ہیں۔ العربی الجدید نے منگل کو اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ اسرائیل بدستور غزہ میں فلسطینی بچوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس کے یہ اقدامات گزشتہ 1.5 برس سے غاز فلسطینی حکومت کے ہاتھوں اس علاقے کے لوگوں کی نسل کشی کا واضح ثبوت ہیں۔ اقوام متحدہ کی ورک اینڈ ریلیف ایجنسی انروا نے بھی جنگ بندی کے بعد 18 مارچ 2025 سے اب تک سینی فوجیوں کے حملے میں 600 سے زیادہ بچوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ یونیسیف نے بھی اپنے بیان میں 1600 فلسطینی بچوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کی اپوزیشن جماعت کے سربراہ یائر لاپید نے اعتراف کیا ہے کہ نتنیاہو غزہ جنگ میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ صہیونی حکومت کے اپوزیشن لیڈر نے نتنیاہو کابینہ کے بارے میں کہا کہ یہ کابینہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اسے 1.5 سال کا موقع دیا گیا، پوری دنیا نے اس کی حمایت کی لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کیسے کامیاب ہوا جاتا ہے۔ یائر لاپید نے تاکید کے ساتھ کہا کہ نتنیاہو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جنگ کے لیے کتنے فوجیوں کو تیار کیا جائے، کیونکہ وہ لازمی فوجی سروس سے حریدی آرتھوڈکس کے معاف ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ لاپید نے گزشتہ بھی صہیونی حکومت کی داخلہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انٹیلیجنس سربراہ رونین بار کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ نتنیاہو اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، ان کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ صہیونی فوج نے لبنان کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک گاڑی کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج نے منگل کے روز جنوبی لبنان میں واقع بورتا میں ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا جس میں جماعت اسلامی لبنان کے فوجی بازو الفجر کے ایک سینئر رہنما شیخ حسین اتوی شہید ہو گئے۔ ابھی اس حملے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ دراصل لبنان کے ایک رکن پارلیمان علی المغداد نے لبنانی فوج کو اس طریقے سے مسلح کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے جو صہیونی دشمن کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کر سکے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان اور ہمارے ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات گزشتہ ایک عرصے سے کشیدگی کا شکار ہیں، اور اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے گزشتہ دنوں کابل کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران دونوں ملکوں کے حکام نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ یہ دورہ کیسا رہا، اس کے نتائج کیا تھے، کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو افغانستان کا دورہ کرنا پڑا، ان تمام موضوعات کے بارے میں ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک افغان تعلقات گزشتہ کچھ عرصے سے نشیب و فراز کا شکار ہیں، اور حالیہ دنوں کے دوران جب پاکستان نے افغان مہاجرین کو اور غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیا، تو اس کے بعد سے یہ تعلقات کچھ اور کشیدہ ہو گئے تھے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات چیت کریں گے، اس حوالے سے ایک رپورٹ، پھر اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات قیام پاکستان کے وقت سے نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد افغانستان سے مہاجرین کے پاکستان اور ایران سمیت دنیا کے دیگر ملکوں میں جانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے دوران دسیوں لاکھ افغان مہاجرین ان ملکوں میں پناہ گزین ہوئے۔ افغانستان سے سوویت افواج کے انخلاء کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ افغانستان میں امن قائم ہوگا اور افغان مہاجرین باعزت طور پر اپنے وطن واپس جا سکیں گے، لیکن افغانستان میں مختلف گروہوں کے درمیان خانہ جنگی کی وجہ سے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، جس کے بعد افغانستان میں انارکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان نے طاقت کے زور پر کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کے اکثر علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ لیکن ان کی سخت گیر اور قدامت پسندانہ سوچ نے افغان معاشرے میں بے چینی پیدا کر دی اور افغان عوام اپنے وطن واپس آنے سے گریز کرنے لگے۔ 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر قبضے اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد حامد کرزئی نے انان حکومت اپنے ہاتھ میں لی، اور ایک بار پھر امید پیدا ہو گئی کہ اب افغان عوام کے حالات بدل جائیں گے، لیکن یہ امید بھی پوری نہیں ہوئی اور آخر کار امریکی افواج کے افغانستان سے اچانک کسی بھی مؤثر انتظام کے بغیر افغانستان سے فرار اور انخلاء کے بعد طالبان ایک بار پھر افغانستان پر قابض ہو گئے، لیکن اس بار بھی ان کی روش میں تبدیلی نہیں آئی اور ان کی قدامت پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے عوام، خاص طور پر خواتین کے اندر بے چینی کی لہر موجود ہے۔ انہیں نہ صرف تعلیم سے محروم کر دیا گیا بلکہ اکثر خواتین سے ان کے روزگار کے مواقع بھی چھین لیے گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہ افغان مہاجرین جو اپنے وطن واپس جانے کی امید لگائے بیٹھے تھے، ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ دوسری جانب بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے والے ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے افغانستان میں ٹھکانوں اور طالبان کی جانب سے ان دہشت گردوں کی مبینہ حمایت کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی اور سرد مہری آتی گئی، جس کا اثر پاکستان میں موجود افغان مہاجرین پر بھی پڑا۔ پاکستان نے افغانستان میں طالبان کی حکومت سے کئی مرتبہ مطالبہ کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانے موجود ہیں اور وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، طالبان حکومت انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ لیکن بظاہر طالبان حکومت نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، جس پر پاکستان نے غیر قانونی تارکین وطن کو، جن میں اکثریت افغان باشندوں کی ہے، 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی، جس کے بعد اب غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے، جس پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید سرد مہری آ گئی۔ اس تناظر میں پاکستان کے ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے گزشتہ دنوں افغانستان کا دورہ کیا، جس کے دوران ان کی طالبان حکومت کے اعلی حکام سے ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں ملکوں نے تعلقات میں موجود کشیدگی کو کم کرنے اور افغان مہاجرین کی واپسی کے مسئلے کو حل کرنے اور افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی پر اتفاق کیا۔ امید ہے کہ اسحاق ڈار کے دورے افغانستان سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور افغان مہاجرین کا مسئلہ باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے گا۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اسکائپ پر پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب افتخار حسین شیرازی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی افتخار حسین شیرازی صاحب، پاکستان اور افغانستان برادر ہمسایہ ممالک، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان کشیدگی، اسباب و عوامل بہت سے ہیں اور ان میں ایک اضافہ جو ہے افغان مہاجرین کی جو جبری بے دخلی ہے، اس کی وجہ سے کچھ ان میں تعلقات میں سرد مہری اور آئی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ کو دورہ بھی کرنا پڑا ہے کابل کا۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں یہ سرد مہری اور کشیدگی ہے، اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی؟
نہیں، یقیناً میرے خیال میں جب آپ ایک دوسرے کو انگیج کرتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا آؤٹ کم بہتر ہی ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امید پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ماضی قریب میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے وہاں پہ بھی ایک ہوسٹیلٹی کی جو فضا ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تصادم کی فضا بنے. اور بیچ میں ہم نے کچھ ایسے ایپیسوڈز دیکھے بھی ہیں کہ جہاں دونوں طرف کی فورسز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، تو یہ خطرات بڑھ رہے تھے. ایسے میں میرے خیال میں دونوں طرف سے اس بات کو ریئلائز کیا گیا ہے کہ اگر اس راستے پہ آگے بڑھا جاتا ہے تو یہ دونوں ممالک کے لیے بڑا پریشان کن ہو جائے گا عمر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کے انگیجمنٹ کی طرف بڑھا گیا ہے، اور پہلا دورہ ہے، ظاہر سی بات ہے اتنے تعلقات میں تعطل کے بعد ملنا تو ہمیں اس سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ مثبت انداز میں گفتگو ہوئی ہے اور کچھ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھا بھی گیا ہے، اور آگے چل کے چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ کمٹمنٹس بھی دی گئی ہیں ایک ٹائم فریم کے اندر. تو میرا خیال میں اگر اس دوران کچھ مثبت کوششیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کو جو سیریس کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور بالخصوص ٹی ٹی پی کے وہ لوگ کہ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ افغانستان کی سوائل سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور ماضی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ طالبان انتظامیہ کا یہ موقف رہا ہے کہ شاید وہ لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے ان لوگوں کو روکنا. لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ اس ملاقات میں اس عزم کا ارادہ کیا گیا ہے، اظہار کیا گیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن طالبان انتظامیہ کچھ وقت درکار ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اگر اس وقت ان کے رینکس کے اندر بھی خود ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں، اور اگر وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لیے گویا کہ ایک طرح سے ایک ایکشن لیا جاتا ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ شاید ان کے پاس آپشنز موجود ہیں داعش کے رینکس کو جوائن کرنے کی، القاعدہ کو جوائن کرنے کے لیے. تو طالبان کا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان اس موقف کو تسلیم کیا ہے، اور ساتھ میں جو آپ نے افغانستان کے جو یہاں پہ مہاجرین ہمارے بھائی موجود ہیں، کیونکہ یہ جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی مسلسل، تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ پھر پاکستان نے یہ مناسب سمجھا کہ اب مہاجرین کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کابل انتظامیہ کی جانب سے کچھ تعاون کی فضا بنتی ہوئی نظر آئی، تو پھر یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے یہ بھی پھر عجلت میں نہیں ہے، اس کو دیکھا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر بھی ایک بہتر انداز میں اسٹریٹجی اپنائی جائے گی. اور وہ جو ڈیڈ لائن پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے، شاید اس میں ہمیں ایکسٹینشن بھی دیکھنے کو ملے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کابل انتظامیہ کی جانب سے کچھ سیریس اقدامات کیے جائیں کہ جس سے پاکستان کو بھی اس بات کا یقین ہو چلے کہ اب وہاں کی طالبان انتظامیہ پاکستان کے کنسرنز کو نہ صرف سن رہی ہے بلکہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی اٹھا رہی ہے.
صحیح. اچھا شیرازی صاحب، یہ تو پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں افغانستان کے بارے میں، کچھ افغانستان کے بھی تحفظات ہوں گے پاکستان کے بارے میں، وہ کیا ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں؟
دیکھیں، کوئی زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کے این پہ کوئی ایسے تحفظات اب باقی رہے ہیں، یا ہم کہیں کہ اتنی ان کی نوعیت سیریس ہے، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون کہ ماضی قریب میں تو پاکستان نے جو کول کی امپورٹ ہے افغانستان سے بڑی اچھی مقدار میں کی ہے، تو ہماری بارڈرز کے اوپر بھی چند ایک ایپیسوڈز کو چھوڑ کے ٹریڈ چل رہی ہے وہاں پہ، اور کوئی پرابلمز نہیں ہے ہمیں. یہ ضرور ہے کہ افغان مہاجرین سے متعلق ان کے کنسرن سے، کیونکہ جس انداز میں پاکستان ان کے خیال میں کہ عجلت میں چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے افغانستان میں اور افغانستان کے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. خود یا کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جب مہاجرین کو گویا کہ بے دخل کرنے کے لیے کمپین ہوتی ہے، تو اس میں پولیس کے رویے کے اوپر بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی نہ بنایا جا رہا ہے، ان سے رشوت مانگی جا رہی ہے. تو یہ اس طرح کے کنسرنز ہیں کہ جن کی نیچر کو اتنی بہت بڑی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں لگے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے اندر کو کشید گیا ہے. اور جب اس طرح کی کمپینز اور اس طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں، تو اس میں گراؤنڈ لیول پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ باہر اسٹیٹ پالیسی نہیں ہوتی. تو میرا خیال میں اس کو سنا ضرور گیا ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی سے متعلق جو کنسرنز ہیں طالبان انتظامیہ کے ان کو دیکھا جائے گا, اور نچلی سطح پہ اگر کچھ طرح کی خرابیاں ہو رہی ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی.
جی شیرازی صاحب, جو کچھ افغانستان کی طرف سے تحفظات یا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو افغان مہاجرین پاکستان کے اندر ہیں, جنہوں نے یہاں پر اپنا پیسہ جمع کیا تھا, ان کے یہاں پر اثاثے تھے, جو مکانات تھے یا جو جائیدادیں تھیں ان کو فروخت کرنے میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے, اور پھر اپنا پیسہ اور سامان لے جانے میں افغانستان میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے, تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی.
اور دیکھیں یہ جب مہاجرین کی وطن واپسی سے متعلق ایشوز ڈسکس ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ یہ معاملہ ضرور آئے گا. پہلے مرحلے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا, اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے اور ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کرنے کے لیے اب اتنی بڑی تعداد میں جو مہاجرین ہیں ان کو وطن واپس جانا چاہیے, کیونکہ جو ریسنٹ پاس میں کچھ ایپیسوڈز ہوئے ہیں ان میں دہشت گردی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ملوث پائے گئے کہ جو مہاجرین کی شکل میں یہاں پہ رہ رہے تھے یا ان کیمپس میں موجود تھے اور بعد میں کسی ایک واردات میں بھی ان کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں. تو پاکستان نے تو یونیلیٹرلی ایک ڈیسیجن لیا تھا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست بات ہے کہ اوور دا ایئرز کیونکہ کئی دہائیوں سے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ جائیدادیں بھی خریدی ہیں, یہاں پہ بہت بڑے انہوں نے کاروبار بھی اپنے شروع کیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کاروبار کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے, کیونکہ جب لوگ یہاں سے جائیں گے تو یقینی طور پہ ان کو اپنے کاروبار یہاں پہ فروخت کرنے ہوں گے, اپنی جائیدادیں جو انہوں نے بنائی تھیں ان کو بھی فروخت کرنا ہوگا. اب اس میں اسٹیٹ کا کتنا کوئی کردار ہو سکتا ہے اب اس کو دیکھنا پڑے گا. اس حوالے سے فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میکنزم بنایا گیا ہے اور اس ایشو کو کس طرح ایڈریس کیا جائے گا, ابھی تک ہمیں اسٹریٹجی ان پلیس نظر نہیں آ رہی.
جی اچھا شیرازی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افغانستان کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں پر جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ بھی اپنے مفادات دیکھتی ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے چین ہو یا ہندوستان ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان طاقتوں کی یہاں پر افغانستان کے اندر رسا کشی جو ہے اس کے ہمسایہ ممالک پر جیسے پاکستان اور ایران میں ہے اثر انداز ہوتی ہے؟
یقیناً میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کچھ ایفرٹس افغانستان کی سرزمین سے گویا کہ ایران کے خلاف بھی ہوئی ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی ہوئی ہیں. کلبھوشن جادیو کے جس نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دی یہاں پہ کہ کس طرح وہ بلوچستان کے اندر گویا کہ ایک نیٹ ورک کو رن کر رہا تھا, اور یقینی طور پہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ گویا کہ پاکستان کے ساتھ جتنے بارڈر پروونس ہیں افغانستان کے وہاں پہ موجود ہے, اور ساتھ میں بھارت نے ایک بڑی ڈیلیبریٹ کوشش کی ہے وہاں پہ پبلک سینٹیمنٹس کو اینٹی پاکستان کرنے کے لیے, اور وہاں پہ ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے بھارت کی جانب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پراکسی کا کانسیپٹ ہے اس کے تحت افغانستان کی جو سرزمین ہے کہ جو ایک ٹربل لینڈ تصور ہوتی ہے جہاں پہ جب تک اتحادی فوجیں نہیں ہیں تو ایک بڑا ہائبرڈ قسم کی حکومت موجود تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ حامد کرزائی کی ہو یا اشرف غنی کی ہو, وہ ساری کابل تک محدود تھی, ان کی عملداری کابل سے باہر کہیں نہیں تھی, اور دیکھا جائے تو عملاً افغانستان عالمی خفیہ ایجنسیوں کا ایک مرکز بن کے رہ گیا تھا اور ہر ملک اپنے حساب سے وہاں پہ پراکسیز کو رن کر رہا تھا. تو ان پراکسیز سے جہاں پہ ایران متاثر ہوا ہے وہاں پہ پاکستان بھی بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے, اور میں تو پچھلے سال گویا کہ میں نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں گیا ہوں, تو اس کے باوجود کہ شاید پاکستان کی جانب سے وہاں پہ بڑی بھرپور کوشش کی ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کو, صحت کے معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی گئی ہے, لیکن جو پبلک سینٹیمنٹ تھا وہ کچھ ہمیں اور پتے دے رہا تھا. تو اسے لگتا تھا کہ وہاں پہ اچھی خاصی اینٹائی پاکستان کمپین رن کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے باوجود کہ ہم نے لاکھوں کی تعداد پہ یہاں پہ مہاجرین کو مہمان رکھا, افغانستان کے معاملات کو لے کے پاکستان کی معیشت ہمارے یہاں پہ بہت کچھ متاثر ہوا, لیکن جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بڑے مایوس کن نظر آئے مجھے کابل کے اندر اور سراؤنڈنگز میں. تو بالکل آپ نے جو بات کی ہے کہ وہاں پہ دنیا کے دیگر ممالک کا ہونا, ان کی ایجنسیز کا وہاں ہونا, اس نے اپنا ضرور رول پلے کیا ہے, اور وہ کس صورت بھی نہ تو پاکستان کے لیے مثبت تھا اور نہ ایران کے لیے مثبت تھا.
بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس وقت کوئٹہ سے ہمیں بلوچستان کے معروف صحافی جناب شہزادہ ذوالفقار نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
شہزادہ ذوالفقار صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کابل کا دورہ کیا ہے, جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک کشیدگی کی فضا تھی, ایک جو برف تھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں تھوڑا سا پگھلنے کی امید پیدا ہوئی ہے, تو آپ پاکستان افغانستان تعلقات اور اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, یہ پلان تھا اس لیے کہ ایک جو ایمبیسیڈر, جو ریٹائرڈ ایمبیسیڈر جو اس وقت پاکستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں آن افغانستان, وہ محمد صادق صاحب گئے تھے. محمد صادق صاحب جا کے انہوں نے اپنے طور پر, کیونکہ محمد صادق پہلے بھی رہے افغانستان میں اور ان کا وہ افغان ایشو کو یہ سمجھے جاتے ہیں کہ بہتر انداز میں وہ سمجھتے ہیں, اور یہ دورہ جانا ان کا اور پاکستان کا اس لیول پر جانا, اور اس طرح کی اس سے پہلے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جو انٹیریئر منسٹر سے بھی ملا تھا, جس میں افغان یہ اب کے ریفیوجیز کے جو افیئرس کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی تھے, کامرس کے بھی تھے, ٹریڈ کے بھی تھے. تو افغانستان کے لیے بھی مشکلات تو کافی ہیں کہ ایک بارڈر کبھی بند ہو جاتا ہے, کبھی چیزیں تورخم پہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا, کافی دن بارڈر بند رہے, اس کے بعد پھر اب یہ یہاں سے گئے اور جا کر انہوں نے ٹریڈ پر زیادہ ان کا بھی انحصار ہے اور وہ بھی پاکستان ایک بہت بڑا روٹ ہے, تو ایک امید کی جا سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حل کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے پاکستان کا بہت بڑا کنسرن ہے اور پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے کہ ہم کبھی بھی آپ لوگوں کے خلاف کبھی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئی, اور یہ اس وقت جو ہو رہا ہے باپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور پاکستان کی طرف سے کئی بیانات آئے ہیں, بی بی سی پر پرسوں ترسوں کوئی رپورٹ بھی چلی ہے کہ امریکی اسلحہ جو ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ گیا, مارکیٹ میں بک گیا, ان جو سمگلر ہیں ان کے ہاتھ میں آ گیا, دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ گیا, اور جتنے حملے پچھلے ایک دو سال سے ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, وہ ان کے جو ایکوپمنٹ ہے جو ان کے وہ سب استعمال ہو رہا ہے, تو یہ پاکستان کا ایک کنسرن ہے. جب تک پاکستان ضرور یہ بات کرتا ہے کہ ٹریڈ ہم ضرور کریں, لیکن سب سے پہلے پاکستان جس چیز سے متاثر ہو رہا ہے وہ ہے آپ کی دہشت گردی, اس پہ وہ بار بار کنسرن اور ان کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کوئی امنن کوئی کام کریں. اب طالبان کے لیے بہت بڑا ایک مشکل ہے کہ جو ان کے ساتھ جہاد لڑتے رہے امریکیوں کے خلاف, نیٹو فورسز کے خلاف, وہ ان کو کس طرح, چلے وہ تو ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن پاکستان چاہتا ہے کہ جو دوسرے گروپ ہیں ٹی ڈی پی ہیں ان کو روکے, ہمارے ہاتھ میں دیں جو وانٹیڈ لوگ ہیں, اپنے سرزمین سے نکال دیں ان کو, نہیں ہے تو ان کو نیوٹرلائز کریں. اور دوسرے جو بلوچ تنظیمیں ہیں, ظاہر ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کو بھی آپ وہ کریں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی وہ ہیں. اور اب ایک پاکستان جو ایک بڑے واقعات میں سے ہوا اور دہشت گردی کے جس میں افغان نیشنل شامل تھے, تو پاکستان نے ایک ڈرائیو بھی شروع کی ہوئی ہے کہ جس میں پہلا فیز تھا, دوسرا فیز تھا, تیسرا فیز 30 اپریل کے بعد شروع ہوگا, جس میں جو پروف آف رجسٹریشن جن کے پاس افغان وہ ہیں ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا. تو یہ بھی چیزیں ہیں, اور افغانستان کے میں بھی ریزسٹنس ہے کہ آپ ایک دم اتنے لوگ بھیجیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی, ظاہر ہے وہ کہاں سے روزگار دیں گے, ان کو شیلٹر کیسے دیں گے, ایک دم سے وہ لوگ ان کے خلاف ہوں گے. تو یہ پاکستان اس پہ تو کافی بزد ہے کہ یہ لوگ جائیں اور آپ کو معاف کریں, آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں, ہمارا کوئی جو جائز باتیں ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں, تو
جی اچھا شہزادہ ذوالفقار صاحب, آپ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ جائیں گے تو ان کو بسانا بھی افغان طالبان کے لیے مشکل ہوگا. میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا افغانستان کے حالات ایسے بنانا ضروری نہیں ہے طالبان حکومت کے لیے کہ جس سے افغان مہاجرین نہ یہ کہ افغانستان سے باہر جائیں, بلکہ باہر سے واپس آنے میں دلچسپی رکھیں, لیکن جس قسم کے اقدامات طالبان کی طرف سے افغانستان میں کیے جا رہے ہیں, جیسے خواتین کی تعلیم پر پابندی, خواتین کو ملازمت سے نکالنا اور اس قسم کے دوسرے قدامت پسندانہ اقدامات, تو یہ کیا حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا حوصلہ شکنی کرتے ہیں؟
بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں جو ان کی پالیسیز ہیں, ایک ملک میں آپ اپنے لوگوں کے لیے ایسے پالیسی بناتے ہیں کہ لوگ اس ملک سے جاتے ہی نہیں, لوگ بلکہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں سے آتے ہیں. افغانستان بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے مقابلے میں ہمارا افغانی جو افغان کرنسی ہے بڑی اسٹرانگ ہے, اور یہاں جی بہت ہی زبردست ہو جائے گا, اور لا آنر اس طرح ہے کہ آپ ایک سونے کا ٹکڑا پھینک دیں, آپ 24 گھنٹے کے بعد بھی آئیں گے وہ وہیں پڑا ہوگا. یہ اپنی جگہ آپ ٹھیک ہے, جبر ایک سے سب کو پتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ لا آنر صرف یہ چیزیں نہیں ہیں, زندگی کی جو اسٹینڈرڈ آف لائف اگر افغان لوگوں کی آپ نہیں بنائیں گے تو کون آنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت بہت سی سٹوریاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہیں, لوکل میڈیا میں بھی ہیں, جو افغان اور خواتین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمیں آپ کہاں بھیج رہے ہیں, ہمیں آپ جنگل میں بھیج رہے ہیں, ہم تو یہاں پڑھتے بھی تھے, ہماری بچیاں بھی پڑھتی تھیں وہاں, تو لے جا کے وہ کہتے تھے مدرسے کے علاوہ تو آپ نے کہیں نہیں جانا, پھر محرم کے ساتھ جو ہے وہ جائیں, اس سے باہر نہ نکلیں, وہ تو پھر انہوں نے خیر ریلیکس کر دیا. تو طالبان جو ان کی ہائرارکی ہے اس میں بھی ذرا وہ فرق ہے, جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے سخت گیر نہیں ہیں, کندھار والے جو ہیں وہ زیادہ سخت گیر ہیں. تو یہ جب تک انہوں نے وہ خود بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے, روزگار پیدا نہیں کریں گے. دیکھیں آپ کس طرح لوگوں کو, اتنی خواتین کو بڑی تعداد میں کیسے گھر میں بٹھا دیں گے؟ وہ جو کام کر سکتے تھے طب کے شعبے میں, میڈیا میں تھے, آفیسز میں تھے, کام کرتے تھے, آپ نے ایک دم سے ایک حکم سے اٹھا کے ان کو گھر بٹھا دیا. کئی ایسے سٹوریاں ہیں جہاں پر وہ افغان خواتین جو وہ یا افغان مرد جو وہاں پر اچھے منتھلی ان کی آمدن تھی وہ پرانے کپڑے بیچنے پہ مجبور ہے, اور کباڑی کے کپڑے, اور خواتین جو ہیں وہ اگر ان کو موقع نہیں ملا نکلنے کا تو وہیں بیٹھ کر وہ گھر میں بیٹھ کے مجبور ہیں کہ وہ جو ہے وہ نان و نفقہ کے لیے پریشان ہے. تو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ان کا کام ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرے دنیا میں. ایک چیز بہت واضح ہے, ایک گروپ اور جتھا چلانا بڑا آسان ہے, آپ نے کر دیا. حکومت سنبھالنا اور حکومت میں رہ کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, اپنے عوام کی خدمت کرنا, یہ بہت زیادہ, یہ صرف نہیں کہ آپ مسجدیں آباد کریں, نمازیں پڑھنے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ یہ ضرور کریں, دنیا کی بھی فکر کریں اپنے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے اس کے لیے آسانی. علم کے مجھے بتائیں کہ کس مذہب میں اسلام پر اس پہ پابندی ہے کہ آپ علم حاصل نہ کریں, اور مرد کر سکتا ہے تو مرد کے لیے بھی وہ یونیورسٹیوں میں آپ جائیں نہ جائیں, بڑے اس کو مخصوص شعبے ہیں ان کو ختم کر دیں, اس شعبے میں تعلیم حاصل کریں, کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے مس انٹرپریٹیشن ہے شاید اسلام کی بھی, کہ آپ نے ایک اپنا اسلام لاگو کر دیا اور اپنا ایک وہ کر دیا اور آپ اس کے بعد جو آپ کی من ہوگا آپ اسی میں بیٹھے رہے 5 سال کے بعد. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کنٹینیو پالیسی اسی طرح رہی, یہ 2 سال تو گزار گئے, اب لوگ کس طرح تنگ ہیں 4-5 سال کے بعد پر لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. اب تو جبر کی وجہ سے ان کو پتہ ہے گولی مار دی جائے گی, سختی سے نپٹا جائے گا, ہمیں جو ہے پبلکلی جو ہینگ کر دیا جائے گا, ورنہ ادروائز تو چیزیں تو لوگ تنگ ہیں. وہاں سے جو آتے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھ لیں کہ وہ بےچارے کیا کس کس قسم کی جو ہے باتیں کرتے ہیں.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قندیل عباس صاحب, پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
قندیل عباس صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان نے جب اتنے برسوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے اور 2-3 نسلیں پاکستان میں پروان چڑھی ہیں, تو ایک دفعہ سے جو ہے وہ الٹیمیٹم دے کے کہنا کہ آپ چلے جائیے یہاں سے, کیا اگر مرحلہ وار ایک پروگرام بنایا جاتا تو زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا تھا؟
دیکھیے میرے خیال میں یہ کوئی اچانک اناؤنسمنٹ نہیں تھی, اس سے پہلے کئی دفعہ یہ پروسیس چلایا جا چکا ہے, جس میں ماضی میں تو اقوام متحدہ بھی اس میں شامل رہا, لیکن اس دفعہ ایک لمبا پیریڈ دیا گیا تھا افغان مہاجرین کو کہ 31 مارچ تک وہ رضاکارانہ طور پر پاکستان سے چلے جائیں
جی.
اور اس کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے، لیکن جیسا کہ آپ کی رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ بہت ہی کم تعداد میں لوگ اس پیریڈ میں گئے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے. اب پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کے بعد ان کو زبردستی پاکستان سے واپس بھیجا جائے، ڈیپورٹ کیا جائے. اور اس سخت فیصلے کے پیچھے دو اہم وجوہات ہیں. سب سے اہم وجہ تو یہ ہے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اور پاکستان کی نظر میں جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو لاحق خطرات ہیں، وہ پچھلے دو سالوں میں یا تقریباً ڈھائی سالوں میں جب سے طالبان افغانستان پر حاکم ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ شدید ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی کچھ توقعات تھی طالبان سے، اور طالبان کی بھی کچھ توقعات تھی پاکستان سے. میرا خیال ہے دونوں ایک دوسرے کی توقعات پوری نہیں کر سکے. پاکستان پہ ایک بہت بڑا الزام یہ کہ وہ اس کی مدد سے طالبان اس دفعہ دوبارہ کابل میں اقتدار میں آئے ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ کوئی رول پلے نہیں کیا، کیونکہ جو دوحا میں مذاکرات ہوئے تھے وہ امریکہ کے ساتھ ہوئے تھے. پاکستان نے صرف طالبان کو ڈائیلاگ کی میز پہ لانے میں ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا تھا. تو اصل مذاکرات تو امریکہ کے ساتھ طالبان کے ہوئے تھے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے بعض معاملات میں یہ مانا جائے گا کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور طالبان یہ چاہ رہے تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو پاکستان 90s کی طرح دوبارہ ایک کردار ادا کرے، تاکہ طالبان کی حکومت کو علاقائی اور عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے. اسی طرح جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا 90 کی دہائی میں پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای نے طالبان کو تسلیم کر رکھا تھا، باقی دنیا نے تسلیم نہیں کیا. لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ تسلیم نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو حمایت طالبان افغان طالبان کر رہے تھے، پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت انہوں نے ختم نہ کی، بلکہ گزشتہ ایک سال کے اندر جو بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ٹیررزم کے، اس میں بہت سے واقعات میں افغان طالبان کے جو رکن تھے یا جو افغان نیشنل تھے وہ ڈائریکٹ پاکستان میں
جی افغان باشندے جو ہے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث بتائے گئے ہیں. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، میں چلوں گا سمیع یوسف زئی صاحب کی طرف. سمیع یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی ڈاکٹر قندیل عباس صاحب نے اشارہ کیا دوحہ معاہدے کی طرف جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوا تھا، اس کو میرا خیال سمیع یوسف صاحب کے ساتھ فی الحال ہمارا رابطہ منقطع ہے. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے دوحہ معاہدے کی طرف اشارہ کیا، اور کچھ شکیں ایسی تھیں کہ جو دوحہ معاہدے کی منظر عام پر نہیں لائی گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں یہ بھی خبریں میڈیا پر آئی تھی کہ بگرام ایئر بیس پر امریکہ نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اب بگرام ایئر بیس امریکہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن طالبان حکومت نے اس کی تردید کی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی شکیں جو دوحہ معاہدے میں شامل تھی جس کو اوپن نہیں کیا گیا تھا، اس کے تحت افغانستان میں بھی اقدامات ہو رہے ہیں؟
یقیناً ایسی کچھ چیزیں تھیں، اور پچھلے جو ڈھائی تین سالوں میں طالبان، افغان طالبان کا سروائیول تھا، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں مدد جو تھی وہ امریکہ کی طرف سے آتی رہی. اس کو بعض اوقات کہتے رہے کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر صرف انہوں نے مدد کی، اور این جی اوز کی طرف سے وہ مدد آتی رہی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ طالبان کو امریکہ کی طرف سے اور بعض یورپی ممالک کی طرف سے بھی مدد ملتی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ مشکوک کام تھا وہ افغانستان میں رہ جانے والا امریکی اسلحہ تھا، اور جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تقریباً 10 لاکھ ہتھیار امریکی یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، جن کی مالیت بنتی ہے تقریباً 85 بلین ڈالر، یعنی 85 بلین کوئی چھوٹی سی اماؤنٹ نہیں ہے. اور وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں غلطی ہو گئی ہم سے. ان کو چھوڑ کے جانے کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر وہ یہاں پہ چھوڑ کے گئے، تاکہ افغان طالبان بھی اس کو استعمال کر سکیں، اور بعض انتہا پسند گروپ اس علاقے میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکیں، تاکہ چین، پاکستان اور ایران میں یہ ماحول خراب رہے.
اچھا، میڈیا میں بعض خبریں تو یہ بھی آئی ہیں کہ ان میں سے 5 لاکھ ہتھیار طالبان نے دہشت گردوں کو بیچے ہیں.
میں اسی طرف بھی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب 50% یعنی 5 لاکھ ہتھیار اگر وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مشکوک بات یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ ہتھیار ابھی تک کسی بھی مغربی ملک کے خلاف تو استعمال نہیں ہوئے، کہیں پہ بھی اس کے شواہد نہیں آئے، بلکہ یہ 5 لاکھ ہتھیار پاکستان، ایران، رشیا اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور مزید 34 ایسے گروپ ہیں جو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سے طالبان کے آنے کے بعد ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں افغانستان میں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ شاید یہاں پہ کسی نئے 9/11 کی تیاری بھی ہو رہی ہو، اور اسی وجہ سے اب امریکہ کو ان کے اپنے پلان ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن اس وقت ان کو بھی تشویش لاحق ہے کہ اگر اتنا بڑا ہتھیار انتہا پسندوں کے ان انتہا پسندوں کی ہاتھوں میں بھی چلا جائے جو امریکہ کے خلاف بھی جو پلان رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر ان کو تشویش ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس معاملے میں کوئی سنجیدہ پلاننگ نظر نہیں آ رہی کہ اگر 10 لاکھ ہتھیار تھے یا اس میں سے 5 لاکھ باقی بچ گئے ہیں تو کیا انتظار کیا جائے گا کہ یہ بھی انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل لباس صاحب، آپ کا پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کا بھی شکریہ. معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں اور اس دکھ درد کو باہمی افہام و تفسیم سے حل کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.